میں مبلغ بنوں سلطوں کا، خوب چرچا کروں سلطوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک بروز قیامت دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج کی دنیا میں جو بہت زیادہ ایک بحث کی جاتی ہے یا جس موضوع پر کلام کیا جاتا ہے، وہ حقوق کا معاملہ ہے۔ آپ نے بکثرت لفظ سنا ہوگا ہیومن رائٹس، اینیمل رائٹس، فیملی رائٹس، چلڈرن رائٹس، ویمن رائٹس، یعنی بچوں کے حقوق، انسانوں کے حقوق، اس کے حقوق، اس کے حقوق۔ آج اسی حقوق والے سلسلے میں ایک نہایت ہی اہم حقوق کے معاملے پر میں کچھ عرض کروں گا، وہ یہ ہے کہ انسان ہوں یا جانور ہوں، فیملی ہو، بچے ہوں یا عورتیں ہوں، ان سب کے حقوق پر دنیا بھر میں کلام کیا جاتا ہے۔ یہ ساری کی ساری مخلوق ہے، یہ ساری کی ساری مخلوق ہے۔ مخلوق کے اتنے سارے حقوق ہیں تو پھر خالق کے بھی حقوق ہونے چاہیے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، اس کے بھی حقوق ہونے چاہیے اور ہیں۔ اور ہمارا دین جو ہے اس کی جامعیت، اس کی خصوصیت اور اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ کامل، جامع اور مکمل دین ہے۔ اس لیے نہ تو ایسا ہے کہ صرف اللہ کے حقوق کی بات تو کی جائے اور بندوں کے حقوق کی بات نہ کی جائے، اور نہ ایسا ہے کہ بندوں کے حقوق کی بات تو کی جائے لیکن اللہ کے حقوق کی بات کوئی نہ کی جائے۔ ہمارے دین میں اللہ اور بندے دونوں کے حقوق کا بیان ہے۔ آج کا جو موضوع ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بارے میں ہے، کیونکہ مجموعی طور پر ایک اجمالی سا تصور تو ہمارے ذہن میں ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور اب اس کی آگے ڈیٹیل کیا ہے اور حقوق الہیہ کی تفصیلات کیا ہیں، اس حوالے سے عام طور پر نہ کبھی زیادہ کہیں سننے میں آتا ہے اور نہ کبھی ہم اس پر توجہ کرتے ہیں۔ تو انہی حقوق کو ایک ایک کر کے چند حقوق جو ہے وہ میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالی کا پہلا حق وہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالی پر ایسا ایمان رکھا جائے جیسا ایمان رکھنے کا حق ہے، اللہ تعالی پر ایسا ایمان رکھا جائے جیسا ایمان ہونا چاہیے، اس کی ذات، اس کی صفات اور جن چیزوں پر اس نے ایمان لانے کا حکم دیا ان تمام چیزوں پر ایمان لایا جائے، اور یہ ہمارے دین کی سب سے پہلی بنیاد ہے کہ اس کے بغیر تو نہ ایمان کا وجود ہے اور ایمان نہیں ہے تو اعمال صالحہ کا وجود بھی نہیں ہو سکتا۔ ہر جگہ پر سب سے پہلے آمنت باللہ، پھر اس کے بعد آگے ہے وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، آگے جتنے بھی دیگر ایمانیات کی چیزیں ہیں وہ ساری بعد میں آتی ہیں، لیکن سب سے پہلے آمنت باللہ۔ اسی طرح قرآن پاک کے اندر ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس کہنے پر ڈٹ گئے، پھر اس پر انہیں استقامت مل گئی، اس پر جم گئے، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی شان بیان کی ہے، ان کے اوصاف بیان کیے۔ تو اللہ تعالیٰ کا پہلا حق ہے کہ اس پر کامل طریقے سے ایمان رکھا جائے، جتنی اس کی صفات ہیں ان تمام کے اوپر ایمان ہو۔ پھر یہ جو ایمان اللہ تعالیٰ پہ ہے، اس ایمان کو بذات خود اللہ تعالیٰ ہی کا احسان سمجھا جائے، اس ایمان کو بھی اللہ تعالیٰ کا احسان سمجھا جائے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے بارے میں فرمایا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے کچھ لوگ آپ کے پاس آتے اور اپنے ایمان کا بیان اس انداز میں کرتے کہ گویا ایمان قبول کر کے انہوں نے کو بڑا احسان کیا ہے، ایمان قبول کر کے احسان کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یمنون علیک ان اسلموا، یہ لوگ اے محبوب آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، یہ لوگ احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ قل، آپ ان سے فرما دیں لا تمنوا علی اسلامکم، میرے اوپر اپنے اسلام کا احسان نہ جتاؤ، میرے اوپر اپنے اسلام کا احسان نہ جتاؤ، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ یہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ تمہیں ایمان کی ہدایت عطا فرما دے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت عطا فرما دی۔ تو لہذا اپنے ایمان اور اپنے اسلام کا احسان نہ جتایا جائے کہ میں مسلمان ہوں اور میرا کسی کے اوپر احسان ہے، بلکہ ایمان کو اللہ کی نعمت اور احسان سمجھا جائے۔ پھر اسی ایمان کے حوالے سے ایک اور بات ہے کہ یہ ایمان محض ایمان نہ ہو، محض ایمان سے مراد یہ ہے کہ ایمان کا جو کم سے کم درجہ ہو سکتا ہے وہ والا ایمان نہیں، بلکہ ایمان کا جتنا اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ ہو سکتا ہے وہ والا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کچھ اعراب جو عرب کے بدو اور دیہاتوں کے رہنے والے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا قالت الاعراب آمنا، اعرابی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اعرابی کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنوا، اے محبوب آپ ان سے فرما دیں کہ تم ابھی ایمان نہیں لائے، تم ابھی ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ یہ کہو کہ ہم نے ظاہری طور پر اطاعت قبول کی ہے۔ ایمان کا دعویٰ نہ کرو ابھی، اتنا کہو کہ ظاہری طور پہ ہم نے اطاعت قبول کی ہے۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا، ابھی ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا۔ تو اس سے، اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان کی ایک وہ حالت بھی ہے کہ جب ایمان دل کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اور جب دل میں ایمان داخل ہوتا ہے تو اس کے اثرات اور اس کے جو ثمرات ہیں وہ اسی اعتبار سے ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایمان مثل ایک بیج کے ہوتا ہے، اور یہ بیج جب دل کی کھیتی میں بویا جاتا ہے تو جیسے بیج کا پتہ چلتا ہے اس کے پھل پھول سے، اس کے پتوں سے، اس کے ثمرات سے، اس سے ظاہر ہونے والی علامات سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر بیج کون سا بویا ہوا۔ ایک جگہ پر آپ کسی کو بول دیں میں نے یہاں پر آم کا بیج بویا ہے، وہ کبھی کیا دلیل ہے؟ دلیل کوئی نہیں ہے، بویا تھا۔ لیکن اگر وہیں پر کوئی درخت اگا ہوا ہے، اس کے پتے آم کے اور اس کو پھل آم کا لگا ہوا، اب آپ اگر کسی کو بولتے ہیں کہ میں نے یہاں 5 سال پہلے یہاں پر آم کا میں نے بیج بویا تھا، وہ کہے گا ہاں بالکل بویا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ درخت نکلا ہوا، اس لیے کہ شاخیں بنی ہوئی، اس لیے کہ پتے اگے ہوئے، اس لیے کہ پھل لگا ہوا، اس لیے کہ اس کے ثمرات نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے ہر بندہ یہ تسلیم کرے گا کہ یہاں آم کا بیج بویا گیا تھا۔ یہی حال ایمان کا ہے۔ جب ایمان کا بیج دل کے اندر موجود ہوتا ہے تو اس کی موجودگی کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ ایمان کے کچھ اثرات ظاہر ہوں گے اس کی آنکھوں سے، کچھ اثرات ظاہر ہوں گے اس کی پیشانی سے، کچھ اثرات ظاہر ہوں گے اس کی زبان سے، کچھ اثرات ظاہر ہوں گے اس کے ہاتھوں سے، پاؤں سے، اس کی گفتگو سے، اس کے رویے سے، اس کی طرز زندگی سے۔ یہ تمام چیزیں بتائیں گی کہ یہ بندہ مومن ہے، یہ ایمان والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا رویہ جدا ہوگا۔ اس کے ہاتھ ہوں گے تو وہ ایمان کے تقاضوں پر عمل کر رہے ہوں گے، اس کی آنکھوں سے ایمان ظاہر ہوگا کہ اس کی آنکھیں وہ دیکھ رہی ہوں گی جو اس کے رب نے اسے فرمایا ہوگا، اس کے ہاتھ وہ کر رہے ہوں گے جو اس کے خالق نے اسے حکم دیا ہے، اس کی زبان وہ بول رہی ہوگی جس کا اس کے مالک نے اسے حکم دیا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دل کے اندر ایمان کامل درجے کا موجود ہو لیکن اس کے اثرات نظر نہ آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اور ایمان کی یہ وہ کیفیت ہے کہ جو مطلوب ہے، جو مقصود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے اس پر ایمان رکھا جائے، اس ایمان کو اللہ کا احسان قرار دیا جائے، اور وہ ایمان ایسا اعلیٰ درجے کا ہو کہ وہ ایمان دل میں ہو اور اعضاء سے اس کے اثرات ظاہر ہو رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے ایک بہت بڑا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کامل درجے کی اور اعلیٰ درجے کی محبت کی جائے، اللہ تعالیٰ سے اعلیٰ درجے کی محبت کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا، ایمان والے سب سے شدید محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے شدید محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ پھر جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اب جو اس محبت کے تقاضے ہیں پھر ان کو پورا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود وہ چیزیں بیان فرماتا ہے کہ جو اسے محبت کرنے والے ہیں ان کی کیفیت و حالت کیا ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ارشاد فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ اللہ سے محبت کرنے والے، اس کے سچے بندے، یہ اپنی راتیں گزارتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ یہ اللہ سے محبت کی علامت ہے کہ اللہ سے محبت کرنے والے اپنی راتیں گزارتے ہیں سجدے کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کانو قلیلم من اللیل ما یہجعون وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، فرمایا کہ یہ نیک لوگ، یہ خدا سے محبت کرنے والے رات کو بہت تھوڑا سوتے ہیں، کانو قلیلن من اللیل ما یہجعون، وہ رات کو بہت تھوڑا سوتے ہیں، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور صبح کے وقت اپنے رب سے معافیاں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ رات عبادت میں رات گزار کر صبح کو اس کے اوپر کوئی فخر نہیں کہ اللہ ساری رات عبادت کی، 6 گھنٹے نمازیں پڑھتا رہا، میں تلاوت کرتا رہا، میں ذکر اللہ کرتا رہا، میں 6 گھنٹے جو ہے وہ رات جاگ کر جو ہے وہ تیری عبادت کے اندر مشغولہ، نہیں۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وہ صبح کے وقت اپنے رب سے مغفرت مانگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے۔ ایک اور آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ارشاد فرمایا ان کے پہلو تتجافا جنوبہم، ان کے پہلو یہ بدن کی سائڈیں، فرمایا ان کے پہلو ان کے بستروں سے جدا رہتے ہیں، دور رہتے ہیں، تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کی آرام گاہوں سے ان کے پہلو جدا رہتے ہیں۔ اب یہ رات بھر آرام نہیں کرتے تو کیا کرتے ہیں؟ فرمایا یہ ڈر کی وجہ سے اور اپنے رب سے امید کی وجہ سے اسے پکارتے رہتے ہیں، اس کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ ان کی راتیں اللہ کے ڈر سے اس کی عبادت کرتے ہوئے اور اللہ کی رحمت کی امید سے اسے پکارتے ہوئے گزرتی۔ تو اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ بندے سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کریں، دنیا کی ہر شے سے زیادہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور اس محبت کی علامات میں سے چند علامات میں نے عرض کی کہ اس کی علامت یہ ہے کہ لوگ ایسی محبت کرنے والے راتوں کو جاگ کر اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں، اس کی خوشی حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس کی رضا اور خوشنودی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اور حق جو قرآن پاک کے اندر بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہونا چاہیے۔ کوئی ایسی محبت تو کبھی نہیں ہوتی نا کہ محبوب سے ملنے کا دل نہ کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ سے محبت کا شوق ہو۔ اور اس شوق کی علامت کیا ہے؟ اس شوق کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس ملاقات کو خوبصورت بنانے کے لیے اور اچھا بنانے کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑے وہ کرنا آدمی کو مشکل نہیں لگتا۔ جب بہت بڑا مقصد حاصل کرنا ہو اور آدمی اس کے لیے کوشش کرتا ہے تو اسے مشکل نہیں لگتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، نماز پڑھنا یا نماز کی بات ہو رہی، فرمایا نماز پڑھنا بڑا بھاری کام ہے، نماز پڑھنا بڑا بھاری کام ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ، مگر ان لوگوں پر نہیں، نماز پڑھنا بھاری کام ہے مگر ان لوگوں پر نہیں جو خشوع و خضوع کرتے ہیں اور جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، جنہیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، جنہیں یہ یقین ہے، نماز پڑھنا ان کے لیے مشکل اور بھاری نہیں ہوتا۔ یہ ہے اللہ سے ملاقات کا شوق، کیونکہ پتہ ہے کہ اللہ سے ملاقات یا تو یوں ہوگی کہ وہ ناراض ہوگا اور یا یوں ہوگی کہ وہ راضی ہوگا، اور ملاقات تو خدا سے وہ کرنی کہ وہ ہم سے راضی ہو، خدا سے تو وہ ملاقات کرنی جو ہم سے راضی ہو۔ ناراضگی والی ملاقات تو کافروں کی بھی ہوگی، یہ بھی قیامت کے دن خدا سے ملیں گے، لیکن اللہ ان پہ غضبناک ہوگا۔ اور ہم نے خدا سے ملنا ہے اس حال میں کہ خدا ہم سے راضی ہو۔ اب ایسی رضا والی ملاقات کا طریقہ یہ ہے کہ نماز ہمیں بوجھ نہ محسوس ہو رہا ہو۔ اب ہم اپنی کیفیت کو دیکھیں، کیا بستر چھوڑنا فجر کے وقت ہمارے لیے بڑا آسان ہے یا بڑا مشکل ہے؟ ہم خوشی خوشی اپنا بستر نماز کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، نماز کا ٹائم ہوا چلے بھی بستر چھوڑے اور نماز شروع کر دی، وضو کیا، نماز پڑھ لی، یا یہ ہے وہ اتنی جلدی رات گزر گئی، بستر سے نکلا نہیں جا رہا، سستی ہے، بدن ٹوٹ رہا ہے، دل نہیں کر رہا نماز پڑھنے کو۔ اگر یہ ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ بھاری ہے، یہ بھاری ہے۔ اللہ الخاشعی. اور اگر بڑا خوشی خوشی نماز پڑھنے کو دل کرتا ہے تو پھر وہ ہے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، کہ جن کو یہ یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملاقات کرنی، پھر وہ والی صورت. اسی طرح اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے شوق کی ایک اور علامت جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، فرمایا فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اسے چاہیے کہ اعمال صالحہ کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. اب پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کا بیان کیا جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں، پھر فرمایا کہ ان کو چاہیے جو ملاقات الہی کے شوق رکھنے والے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اعمال صالحہ کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. رب کی عبادت میں شریک نہ کرنے کے یہاں دو مطلب بیان کیے، ایک تو وہی ہے کہ شرک نہ کریں، اللہ ہی کی عبادت کریں، اور دوسرا مطلب یہ کیا کہ عبادت خالصتاً اللہ کے لیے کریں. عبادت کے اندر کوئی دنیاوی مفاد، کوئی دنیاوی مقصد، کوئی مال و دولت کا حصول، کوئی نیک نامی کی چاہت، ان میں سے کوئی چیز نہ ہو، اول و آخر اس کی تمام تر عبادت صرف اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ہو. تو جن کو ملاقات الہی کا شوق ہے، اللہ سے ملنے کا شوق ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے کام یہ ہوتے ہیں. ان کے کام یہ ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں خشوع و خضوع کے ساتھ، نماز پڑھتے ہیں نماز ان کے اوپر بوجھ نہیں بنتی، نماز پڑھتے ہیں نماز ان کے دلوں کے اوپر جو ہے ایک قسم کی بے قراری اور بے سکونی پیدا نہیں کرتی، نماز ان کے سکون تسکین اور آرام کا ذریعہ بنتی. تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اسے ملاقات کا شوق ہونا چاہیے. ایک اللہ تعالیٰ کا اور حق ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو بندے میں جو سب سے پسندیدہ شے ہے، اللہ تعالیٰ کو بندے میں جو سب سے پسندیدہ شے ہے، بندہ وہ شے اللہ کے لیے خاص کر دے، وہ شے بندہ اللہ کے لیے خاص کر دے. اگر ہمیں کسی سے بڑی محبت ہے اور وہ ہمیں آ کے اگر یہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے آپ کی جو ہے نا یہ چیز بڑی پسند ہے، تو ہم فوراً کہیں گے حضرت آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، آپ کو پسند ہے آپ لے لیں، یہ ہماری محبت ہوگی کہ جو جسے جو پسند ہے ہم اسے وہ استعمال کے لیے یا ہم اسے ویسے دے دیں جو ہماری توفیق ہوگی. اگر بہت میں پیسے والا ہوں گا، کسی کو میرا موبائل پسند ہے موبائل دے دوں گا اس کو، ہم اپنے گھروں میں کرتے ہیں، ہماری چیزیں ہمارے بچوں کو پسند ہے دے دیتے ہیں، ہماری بیوی کو پسند ہے اسے دے دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں محبت ہے. اب اللہ کو بندے میں جو سب سے زیادہ پسندیدہ شے ہے، بندہ اس شے کو خدا کے لیے وقف کر دے، اسے خدا کے لیے دے دے کہ اے اللہ یہ چیز تیرے لیے. اب اللہ کو بندے میں کیا پسند ہے؟ اللہ تعالیٰ کو بندے میں کیا پسند ہے؟ اللہ تعالیٰ کو بندے میں بندے کا دل سب سے زیادہ پسند ہے. اللہ تعالیٰ کو بندے کا دل جو ہے وہ سب سے زیادہ پسند ہے کہ دل جو ہے یہ خاص خدا کے لیے ہونا چاہیے. دل کے اندر اللہ کی محبت کے سوا کوئی محبت نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون، وہ دن کہ جس میں نہ مال نفع دے گا اور نہ اولاد نفع دے گی، الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر وہ شخص جو اللہ کی بارگاہ میں سلامتی والا دل لے کر آئے گا، جو اللہ کی بارگاہ میں سلامتی والا دل لے کر آئے گا وہ دل اور وہ دل والا خدا کی بارگاہ میں قبول ہوگا. اب سلامتی والا دل کس چیز کا؟ سلامتی والا دل کس چیز سے سلامتی؟ وہ دل سلامت ہو تکبر سے، وہ دل سلامت ہو حسد سے، وہ دل سلامت ہو مسلمان کے کینے سے، وہ دل سلامت ہو مسلمانوں کا برا چاہنے سے، وہ دل سلامت ہو دنیاوی خواہشات سے، وہ دل سلامت ہو دنیاوی لذات میں انہماک سے، وہ دل سلامت ہو دنیا کی دولت کی محبت سے، اور وہ دل بھرا ہوا ہو خدا کی محبت سے، وہ دل بھرا ہوا ہو خدا سے ملاقات کے شوق سے، وہ اس دل کے اندر آخرت ہو اور آخرت والا ہو، جنت ہو اور جنت والا ہو، اس کا دل اللہ کی محبت سے معمور ہو، یہ وہ دل ہے جو خدا کی بارگاہ میں پسندیدہ دل ہے۔ اس لیے حدیث مبارک کے اندر فرمایا گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سن لو، آدمی کے بدن میں ایک ٹکڑا ہے، آدمی کے بدن میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ سدھر جائے تو سارا بدن سدھر جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے۔ سن لو، اس ٹکڑے کا نام دل ہے، اس ٹکڑے کا نام دل ہے۔ دل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے جو اعمال پہنچتے ہیں ان اعمال کے اندر کیا چیز پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جگہ ارشاد فرماتا ہے، ارشاد فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، یہ جو ہم قربانیاں کرتے ہیں ان قربانیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حج کی قربانی کے اوپر آیت ہے، فرمایا کہ تمہاری قربانیوں کے گوشت اور خون اللہ کی بارگاہ میں یہ نہیں پہنچتے، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، تمہاری قربانیوں کے گوشت اور تمہاری قربانیوں کے خون اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتے، ولکن ینالہ التقوی منکم، بلکہ تمہاری طرف سے جو تقوی اور خوف خدا ہوتا ہے خدا کی بارگاہ میں وہ پہنچتا ہے، خدا کی بارگاہ میں وہ پہنچتا ہے۔ اور تقوی کہاں ہوتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا التقوی ہا ہنا، فرمایا تقوی یہاں ہوتا ہے، یہ حدیث مبارک ہے، فرمایا التقوی، اشارہ کر کے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تقوی یہاں ہوتا ہے، یعنی تقوی دل میں ہوتا ہے۔ تو خدا کی بارگاہ میں کیا پہنچتا ہے؟ قربانیوں کا گوشت نہیں، خون نہیں پہنچتا، اللہ کی بارگاہ میں بندے کے دل کا تقوی پہنچتا ہے کہ کتنے تقوی اور اخلاص کے ساتھ اس نے خدا کی بارگاہ میں قربانی پیش کی۔ اس لیے کوئی بعید نہیں کہ ایک آدمی 500,000 کی گائے قربان کرے اور دوسرا 10,000 روپے کا بکرا قربان کرے، لیکن خدا کی بارگاہ میں جو ثواب اس 10,000 کے بکرے والے کو ملے وہ 500,000 کی گائے والے کو نہ ملے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کوانٹٹی کی تو ضرورت نہیں، ضرورت تو کسی بھی چیز کی نہیں، تو اللہ تعالیٰ کوانٹٹی تو نہیں دیکھتا کہ اس نے اتنا دیا ہے، اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے اس بندے نے کتنے اخلاص کے ساتھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کتنی محبت کے ساتھ دیا ہے، اس کے دل کی کیفیت کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی 1,00,000 روپیہ دے رہا ہے لیکن توجہ ہی نہیں، اور ایک آدمی 1 روپیہ دے رہا ہے لیکن وہ 1 روپیہ بھی اس کی ضرورت کا ہے، اس 1 روپے کی بھی اس کو حاجت ہے، لیکن خدا کی محبت کے اندر وہ اس 1 روپے کو دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ 1 روپے پر 1,00,000 روپے سے زیادہ ثواب عطا فرمائے۔ اس لیے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا گیا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اے لوگو تم بھلائی کو نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو، اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ اور جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے اور جو خدا کے حق کو ادا کرنے والے ہیں وہ ہیں ہی وہ کہ جو اللہ کی محبت میں ہی ہر عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ارشاد فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اہل ایمان کی شان بیان فرمائی، جو کامل ایمان والے ہیں، فرمایا کہ وہ مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ قیدیوں کو، یتیموں کو اور مسکینوں کو کھانا کھلانا کیوں ہے؟ ارشاد فرمایا علی حبہ، اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے یہ کھانا کھلاتے ہیں۔ اور ایک اور جگہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہاں شان کا بیان ہے، اب فرمایا گیا اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا راہ خدا میں خرچ کرنا کیوں ہے؟ فرمایا اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، اپنے رب اعلی کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے خدا کی رضا کو چاہنے کے لیے، اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے. تو اللہ تعالی کے جو حقوق ہیں ان میں ایک حق یہ ہے کہ بندے کا دل جو ہے یہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے. ایک اللہ تعالیٰ کا اور حق، اور یہ وہ حق ہے کہ جسے ہر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ تو ہونا چاہیے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کا حق ہے کہ کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کیا جائے، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا جائے. قرآن پاک کے اندر جتنی آیتیں اللہ کے ذکر کرنے کے بارے میں ہیں کسی اور چیز کے بارے میں نہیں، قرآن پاک میں جتنی آیتیں اللہ کے ذکر کے بارے میں کسی اور چیز کے بارے میں نہیں، کسی ایک موضوع کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکراً کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرو، اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرو. اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ بھی اگر نہ فرماتا نا کہ مجھے یاد کرو، اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ بھی نہ فرماتا مجھے یاد کرو، تب بھی بندے کو چاہیے تھا کہ خدا کو یاد کرے، تب بھی بندے کو چاہیے تھا کہ خدا کو یاد کرے. اور یہاں تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکراً کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو. اسی طرح اور ایک آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، فرمایا کہ جب تم نماز مکمل کر لو، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ جب تم نماز مکمل کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، تو اللہ کو یاد کرو کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھے ہونے کی حالت میں، اور اپنے بستروں میں لیٹے ہوئے ہونے کی حالت. یعنی ایک ایک چیز کو مینشن کر دی کہ خدا کو کتنا یاد کرو، کھڑے ہو تو کھڑے کھڑے خدا کو یاد کرو، بیٹھے ہو تو بیٹھے بیٹھے خدا کو یاد کرو، اور اپنے بستروں میں لیٹے ہوئے ہو تو بستروں میں لیٹے ہونے کی حالت میں بھی خدا کو یاد کرو. اللہ تبارک و تعالی نے اتنی تاکید فرمائی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرمایا کہ خدا کو اتنی کثرت سے یاد کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہیں، لوگ تمہیں دیوانہ کہیں، لوگ تمہیں پاگل کہیں، اتنا خدا کو یاد کرو. اب یہ ہوتا ہے محبت کے اوپر، جس کی محبت جتنی زیادہ خدا کے ساتھ ہوگی وہ اللہ کو اتنا ہی یاد کرنے والا ہوگا، کیونکہ یہ ایک ہماری ایک نیچرل، ایک طبعی اور فطری ایک چیز ہے کہ بندہ جسے محبت کرتا ہے اسے یاد کرتا ہے، جسے محبت کرتا ہے اسے یاد کرتا ہے، یہ آدمی کی طبعی کیفیت. جس سے آدمی محبت کرے گا وہ محبوب جو ہے وہ اس کے دماغ کے اندر جو ہے نا وہ اس کے خیالات، اس کی باتیں، اس کا انداز، اس کی چیزیں وہ آدمی کے دماغ کے اندر ہوتی. تو جب بندہ خدا سے محبت کرتا ہے تو خدا کی یاد بھی آدمی کے دل کے اندر سمائی ہوئی ہوگی، خدا کی یاد بھی آدمی کے دل میں سمائی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کا ایک حق میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیا جائے. اللہ تعالیٰ کا ایک اور حق جو بزرگان دین کی سیرتوں کی روشنی میں بھی ہمیں ملتا ہے اور قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں بھی ہمارے سامنے آتا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں بھی آتا ہے. حدیث مبارک ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ بڑی لمبی نماز پڑھی، لمبی نماز اتنی کہ جس کو یوں کہہ لیں کہ تین ڈھائی سے تین گھنٹے کی نماز، چار رکعت نماز ڈھائی سے تین گھنٹے میں مکمل. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اتنی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، اتنی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، یعنی اول تو معصوم اور پھر مغفرت تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی آپ کو عطا فرما دی، تو آپ اتنی عبادت کرتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی اللہ کی عبادت اس لیے بھی ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور اللہ کی عبادت اس لیے بھی ہے کہ ہم خدا کے شکر گزار بندے بن جائیں۔ تو عبادت کی کثرت، نوافل کی ادائیگی اور نمازوں کا شوق اور عبادت سے محبت اور اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت اور نیکیوں کے ساتھ ہمارا ایک والہانہ لگاؤ، یہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت بھی ہیں اور خدا کا حق بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں صحابہ کرام کی شان بیان فرماتا ہے، اب وہ شان سنیے جو صحابہ کرام کی شان بیان کی۔ فرمایا محمد الرسول اللہ، یہ میں نے آیت پڑھی ہے نا، آیت پڑھی ہے، جب آیت پڑھی جائے نا تو اس وقت درود شریف نہیں پڑھتے ہوتے، ویسے نام لیا جائے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا تو اس وقت درود شریف پڑھتے، قرآن پاک کی جب آیت تلاوت کی جائے نا تو صرف سنتے ہیں، آیت کو صرف سننے کا حکم ہوتا ہے، دل کے اندر درود شریف پڑھ لے، زبان سے پھر خاموش رہنا ضروری ہوتا ہے۔ ٹھیک، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، فرمایا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ والے ہیں، یعنی اللہ کے رسول اور جو ان کے ساتھی ہیں، کون؟ صحابہ کرام۔ اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے میں بڑے سخت مضبوط، رحماء بینہم آپس میں بڑے نرم، کفار کے مقابلے میں سخت اور آپس میں نرم۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من اللہ ورضوانا، ارشاد فرمایا کہ تم ان صحابہ کو دیکھو گے کس حال میں؟ رکوع کرتے ہوئے اور سجدے کرتے ہوئے، ان صحابہ کو دیکھو گے رکوع کرتے اور سجدے کرتے ہوئے، اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے اور اللہ کی خوشی تلاش کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی تلاش کرنے کے لیے۔ سیماہم فی وجوہہم من آثار السجود، فرمایا ان کی نشانیاں، ان عبادت گزار لوگوں کی نشانیاں، فرمایا ان کی نشانیاں ان کے چہروں کے اندر ہے سجدوں کے نشانات سے، سجدوں کے نشانات سے صحابہ کے چہروں کے اندر ان کی بندگی اور عبادت کی نشانیاں موجود ہیں۔ وہ کیا؟ کہ جو بندہ جتنا عبادت گزار ہوتا ہے، جو جتنا زیادہ نماز، نوافل، ذکر، تلاوت کرنے والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کے اندر اتنا ہی نور رکھ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے میں اتنا ہی نور رکھ دیتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ رگڑ رگڑ کے آدمی کے پیشانی پہ محراب پڑ جائے، یہ نشانی نہیں، بعد نے کہا ہے لیکن راجہ یہ کہ یہ نشانی مراد نہیں ہے۔ تو اصل کیا ہے کہ کثرت عبادت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چہرے کو بار رونق بنا دیتا ہے، پر نور بنا دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والوں کی نشانی ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا تراہم رکعاً سجداً، تم انہیں دیکھو گے رکوع کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے، اور اتنے سجدے کرتے ہوئے، اتنے سجدے کرتے ہوئے کہ ان کے چہروں کے اندر سجدوں کا نور نظر آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ بندہ اس کا حقیقی بندہ بن جائے، بندہ بندگی کرنے والا بن جائے، بندہ عبادت گزار بن جائے۔ عبداللہ اللہ کا بندہ ہے، یہ اللہ کی بندگی اور عبادت کرنے والا بھی بن جائے، یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور حق وہ ہے کہ دل میں ڈر اور خوف صرف اللہ ہی کا ہو، ڈر اور خوف حقیقی طور پہ صرف اللہ ہی کا ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِيَّايَ فَرْهَبُونَ، اور مجھ سے ہی ڈرو، اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ، اللہ سے اس کے بندوں میں علم والے، جاننے والے ہی ڈرتے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ اِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ اور ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. اب اس کی کیسا ڈرنے کا حق ہے؟ علماء کرام نے متعدد معنی بیان کیے. ایک معنی اس کا یہ بیان کیا گیا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ جہاں اللہ نے تجھے جانے کا حکم دیا ہے وہاں تو کبھی غیر حاضر نہ ہو. جہاں اللہ نے جانے کا حکم دیا ہے وہاں کبھی تو غیر حاضر نہ ہو, اور جہاں جانے سے منع کیا ہے وہاں تو کبھی موجود نہ ہو. وہاں تو کبھی موجود نہ ہو. اللہ نے حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا, اللہ نے حکم دیا ہے مسجد میں آنے کا, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے صالحین اور نیکوں کے ساتھ بیٹھنے کا, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اچھی صحبت کے اختیار کرنے کا, تو آدمی ان چیزوں پر غیر حاضر نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے برائی کی جگہ پر جانے سے. اب برائی کی جگہ جانے میں سینما شامل ہے, فلم و ڈراموں کی جگہ شامل ہے, بری صحبت شامل ہے, برے لوگوں کے پاس بیٹھنا شامل ہے, گندگی کے اڈوں پر جانا شامل ہے. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جہاں جانے سے خدا نے منع کیا. تو اب خدا سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ بندہ ایسی جگہ کبھی موجود نہ پایا جائے. پھر اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے. نعمتیں تو خدا کی ہم بہت کھاتے ہیں, بہت استعمال کرتے ہیں, سر سے لے کر پاؤں تک ہر نعمت اللہ ہی کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ, تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ, تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے. اب اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے. اب شکر ادا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ شکر ادا کیا جاتا ہے تین طریقے سے. ایک شکر ہوتا ہے زبان کا, ایک شکر ہوتا ہے دل کا, اور ایک شکر ہوتا ہے اعضا کا. زبان کا شکر یہ ہے کہ زبان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی رہے. پانی پیئے الحمدللہ رب العالمین, پانی پی کر الحمدللہ رب العالمین اللہ کا شکر. کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین, اس اللہ کی حمد ہے جس نے مجھے کھانا کھلایا, پانی پلایا, مسلمان بنایا. ٹھیک ہے, کپڑے پہنے الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی, یا الحمدللہ. یہ کپڑے پہنے کی جتنی دعائیں ہیں ان تمام کا مفہوم کیا ہے؟ ان کا مفہوم بنتا ہی یہ ہے کہ اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا. نیا پہنا ہے تو نئے کے اعتبار سے, اور روٹین کا پہنا ہے تو اس کے اعتبار سے. تو گویا ہر شیخ ایون کے یہاں یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جاتا ہے آدمی جب واش روم سے باہر آتا ہے, کیونکہ اگر اس معاملے میں گڑبڑ ہو جائے تو آپ کو پتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہے. اسی لیے جب آدمی اپنی حاجت سے فارغ ہو تو اس وقت بھی دعا ہے الحمدللہ الذی اذهب عنی العذاب وعافانی, اللہ کا شکر ہے جس نے مجھ سے اس تکلیف کو دور کیا اور مجھے عافیت عطا کی. آپ کو یاد ہوگا ہر ایک کے ساتھ تجربہ, کبھی آپ نے سفر کیا اور دوران سفر آپ کو حاجت ہے واش روم جانے کی, اب بس میں ہے, بس نہیں رک رہی, اس کو کیا حالت ہوتی ہے؟ اس وقت آدمی جب حاجت سے فارغ ہوتا ہے اس کو یا اللہ تیرا شکر ہے, یہ کیفیت ہوتی ہے نا. تو حدیث مبارک کے اندر ہمیشہ کے لیے اس کو سنت بنا دیا گیا کہ آدمی جب بھی واش روم سے باہر آئے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے الحمدللہ الذی اذهب عنی العذاب وعافانی, کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھ سے اس تکلیف کو دور کر کے مجھے عافیت عطا کی. تو یہ ہے زبان کا شکر. ٹھیک ہے نا, جو بھی نعمت استعمال کرے زبان سے شکر ادا کرے. تنخواہ ملی, سیلری ملی, اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا, یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے رزق دیا. کھانا ملا, کھانا ملنے پر خدا کا شکر ادا کرے, اور کھانا کھانے کے بعد خدا کا شکر ادا کرے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی, فرمایا کھانے کے اندر اللہ تعالیٰ کے دو شکر ہیں, کھانے کے اندر اللہ تعالیٰ کے دو شکر ہیں, بھوک لگنا یہ بھی خدا کا احسان, اور بھوک مٹ جانا یہ بھی خدا کا احسان. بھوک اگر لگے ہی نہیں تو آدمی کھائے گا نہیں, کھائے گا نہیں تو مر جائے گا, اور بھوک لگ جائے اور کھانے کے باوجود ختم نہ ہو تو آدمی کھاتا ہی جائے گا, کیونکہ بھوک کی تکلیف ہے, کھاتا ہی جائے گا. کھاتا جائے گا تو کھا کے مر جائے گا, نہیں لگے گی تو نہ کھا کے مرے گا, اور لگ جائے اور مٹھے نہیں تو کھا کے مر جائے گا. تو فرمایا ایک بھوک کے اندر خدا کے دو احسان ہیں, بھوک لگنا بھی خدا کا احسان ہے, بھوک مٹنا بھی خدا کا احسان ہے. تو اب زبان سے خدا کا شکر ادا کیا جائے ہر چیز کے اوپر. پانی پیا خدا کا شکر ہے, آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ خدا کا شکر, کتنا بڑا شکر ہے. یہ اس سے پوچھے جو نابینا ہے, یہ اس سے پوچھے جس کو نظر نہیں آتا, یہ اس سے پوچھے جس کو بس پہ چڑھنا ہے اور ہے نابینا, یہ اس سے پوچھے جس نے ٹرین میں چلنا ہے اور ہے نابینا, یہ اس سے پوچھے کہ جس نے پبلک جگہ پہ واش روم جانا ہے اور وہ نابینا ہے, یہ اس سے پوچھے جس نے مارکیٹ میں سودا خریدنے جانا اور ہے نابینا ہے, یہ اس سے پوچھے کہ جس نے دوسری جگہ جانا ہے ڈرائیونگ نہیں کر سکتا ہے نابینا. کان اللہ تعالیٰ کا, اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, نعمت. اس سے پوچھے جس کے کان سنتے نہیں, جو روڈ کے اوپر کھڑا ہے پوری اسپیڈ سے بس آ رہی ہے ہارن دے رہی ہے, اس کو پتہ ہی نہیں. ہارن دینے والا تو یہ سمجھ رہا ہے ہٹ جائے گا, اس کو سنتا ہی نہیں, اس کو بات ہی سمجھ نہیں آتی کسی. بولنے والا کچھ کہہ رہا ہے, سننے والا کچھ جو ہے نا وہ کچھ اور ہی سمجھ رہا ہے اسے. اور ایک ایک عضو کے اوپر کلام کرنے تو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے اس کے کتنی. جس کو دل کا مرض ہے اس سے پوچھے دل کتنی بڑی نعمت, جس کو دل کا مسئلہ ہے اس سے دل کا پوچھ لیں, جس کے گردے فیل ہے اسے گردے کی نعمت کا پوچھ لیں, جس کا جو ہے وہ جگر کا پرابلم ہے ہیپاٹائٹس سی آخری اسٹیج پہ پہنچا ہوا ہے اس سے پوچھے جگر کیا چیز ہوتی ہے, جس کا بلڈ پریشر اب بہت ہائی ہے یا بہت لو ہے اس سے پوچھے کہ خون کا اعتدال میں رہنا کتنی بڑی نعمت. جو اپنے جو ہے وہ جس کے زبان کا ذائقہ ختم ہو گیا اس سے پوچھے کھانا کتنی بڑی نعمت, جس کی ٹانگیں نہیں ہیں اس سے پوچھیں کہ چلنا کتنی بڑی نعمت ہے, ٹانگیں کتنی بڑی نعمت ہے. اور ایسی ایسی عجیب و غریب دنیا کے اندر بیماریاں کہ آدمی یعنی سوچ نہیں سکتا. دنیا کے اندر یہ بیماری ہے آدمی اپنی پلکیں نہیں جھپک سکتا, پلکیں ہیں پلکیں جھپکنا اس کو تو کبھی سوچا بھی نہیں ہم نے کہ پلک جھپکنا بھی کوئی چیز ہے. لیکن جس کو یہ مرض ہے نا کہ اس کی پلکیں بند نہیں ہوتی اس سے پوچھیں کیا بیتتی ہے. ہم تو ہوا چلتی ہے آنکھیں بند کر لیتے ہیں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد. اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے نا یہ پلکیں جو ہے یہ جھاڑو بنایا ہوا ہے, گرد غبار اس سے یہ بچاتی ہے, اور یہ چلتی رہتی ہیں تو آنکھوں کا وہ کرتی رہتی ہیں, یہ آنکھوں کی صفائی کرتی رہتی ہیں. ہمارے جو میل جمع ہوتی ہے سائڈوں میں وہ کیا ہے, وہ یہ جو مستقل جھاڑو چل رہا ہوتا ہے نا صفائی کا, یہ اصل میں اس کچرے کو سائڈ میں کر رہا ہوتا ہے یہ چیز. اب جس کی پلکیں جھمکتی نہیں ہیں وہ اس کو مسلسل ہوا پڑھ پڑھ کے کیا ہوگا, اس کی آنکھوں کا پانی خشک ہو جائے گا. آنکھوں کا پانی خشک ہوا تو آدمی فارغ نہیں دیکھ سکتا. میں مدری قافلے کے ساتھ گیا ہوا تھا یو کے, میں لندن میں تھا تو مجھے ایک اسلامی نے ایک مسئلہ پوچھا. اس نے مسئلہ پوچھا نا تو میں تو 10 مرتبہ تو پہلے میں نے شکر ادا کیا, اس کے بعد میں نے اس کو مسئلہ بتایا. اس نے کہا جی میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میری آنکھیں جو ہے نا, اب میں اس کو دیکھ رہا تھا اس کی آنکھیں بالکل صحیح, کوئی مسئلہ نہیں تھا اس میں, لیکن اس کی آنکھیں تھوڑی سی نا گولائی میں تھی, گولائی میں. دکھنے والے کو نہیں پتا, اس کو پتا تھا کہ اس کی آنکھیں گولائی میں. ہماری آنکھوں کی پتریاں آپ آئینے میں غور کریں تو یہ تھوڑی سی نا یوں ہوتی ہیں, یعنی گولائی تو ہے لیکن بالکل گولائی نہیں ہے, اس کی تھوڑی سی گولائی ہے. اب آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, ہم آئینہ دیکھیں, ہمارے سامنے یہ آئینہ ہوتا ہے. ایک آئینہ اگر یوں کر کے ہو تو کیا ہوگا, آئینہ تھوڑا سا یوں کر کے ہو تو ویژن جو ہے نا ہمارا دیکھنے کا وہ ڈس بیلنس ہو جائے گا, ہمیں ہر شے نا یوں نظر آئے گی, یہ والی چیز وہ دور نظر آئے گی, یہ والی چیز قریب 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 قریب, اس طریقے سے. اب جس کی آنکھیں معمولی سی گول ہو جائے, معمولی سی گول, وہ آدمی گاڑی نہیں چلا سکتا کہ اس کو گاڑی نظر آ رہی ہے 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ اور ہے وہ صرف 10 میٹر کے فاصلے پہ. تو وہ لینس لگاتے تھے تو اس کے حوالے سے انہوں نے ایک مسئلہ پوچھا, وہ پتا چلا کہ یہ بھی دنیا کے اندر مسئلہ ہے. آنکھ کا ایک پردہ معمولی سا سکڑ جائے تو 15 قسم کی بیماریاں پیدا ہو جاتی. ایک ایک چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسا فنکشن لگایا ہوا. ایک مرتبہ گردے کے اوپر میں نے ریسرچ پڑھی, ہمارا جو گردہ ہے یہ گردہ جو ہے یہ ڈائلسس کا کام کرتا ہے, ڈائلسس کرتا ہے, ہمارے خون کی فلٹریشن جو ہے وہ ساری کرتا ہے, صاف کرتا ہے اس کی چیزیں ادھر ادھر کرتا ہے ساری. ایک گردہ زندگی میں جتنا فنکشن کرتا ہے اگر وہ فنکشن ڈائلسس مشین کے اوپر کیا جائے تو زندگی کے اندر 10 سے 15 ارب روپے صرف اسی کام کے لیے چاہیے. ہمارے گردے جو ہے وہ 10 سے 15 ارب روپے کا کام کرتے ہیں ہماری زندگی کے اندر, ورنہ جا کے ڈائلسس مشین کی طرح پوچھ لیں قیمت کیا ہوتی ہے. اور پھر وہ اتنی بڑی مشین ہے, اس کے بعد 3 دن بخار بھی رہتا ہے ڈائلسس کے بعد, اور یہاں گردہ اللہ تعالیٰ نے وہ چھوٹی سی مشین لگائی ہوئی ہے, وہ کیے جا رہی, نہ اس کے بعد بخار ہوتا ہے, نہ ٹینشن ہے, نہ اس کے لیے اسپیشل ٹائم دینا پڑتا ہے, اندر ہی مشینری فٹ ہے, اندر ہی کام کیا جا رہی سارا کچھ. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت. تو یوں اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ہم شمار کریں, تو شکر یہ ہے پہلے نمبر پہ کہ زبان سے خدا کا شکر ادا کیا جائے, دوسرا ہے دل سے خدا کا شکر ادا کیا جائے. دل سے کیسے؟ دل سے آپ شکر کی ایک مثال دیتا ہوں, اس مثال سے سمجھیں کہ ہمارے دلوں میں شکر کے ویسے جذبات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. ایک آدمی جنگل کے اندر راستہ بھول جائے, پیاس کی شدت, گرمی شدید, اور زبان خشک ہو کر کانٹا بن چکی, گلا خشک ہے, بولا نہیں جا رہا, اتنی شدید تکلیف کے اندر اگر کوئی یک دم ٹھنڈے پانی کا گلاس ہمارے سامنے کر دے اور وہ ہم گلاس پانی کا پیئیں تو ہماری کیا حالت ہوتی ہے؟ اور وہ بندہ کہ جو ہمیں موت کے منہ سے اس وقت بچائے گا, اس آدمی کے بارے میں ہمارے کیا جذبات ہوں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم اس کے پاؤں ہی پڑ جائیں گے کہ یار تو نے میری زندگی خرید لی, تو نے میری زندگی خرید لی کہ مجھے اتنی تکلیف, اور اس طرح موت کے وقت کے اندر گلاس کا ایک پانی تو نے پلایا, تو نے میری زندگی خرید لی, میں آج سے تیرا غلام. ٹھیک, اس خدا کے احسانات کتنے ہیں جس نے پانی کے دریا اور سمندر بہائے ہوئے, جس کے خزانے ہمیشہ سے کھلے ہوئے اور وہ کھلے ہوئے اور وہ برس رہے ہیں, اور برستے برستے وہ قیامت تک وہ چلتے رہیں گے اور خدا کے خزانے ختم نہیں ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا جو دوسرا وہ ہے کہ دل سے خدا کا شکر ادا کیا جائے, کہ دل کی ہماری جو کیفیت ہو وہ اللہ تعالیٰ کے احسان کے احساس کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہو, کہ ہم دل سے کہیں کہ ہاں یار اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر شکر ہے. اور یہ اب یہ کیفیت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تفکر سے. تفکر کیا؟ کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے احسانات پہ غور کرے, یار اللہ تعالیٰ کے کتنے احسانات, اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دیا. جب آدمی اللہ کی نعمتیں شمار کرتا ہے نا, تو پھر دل کے اندر جذبہ احساس احسان پیدا ہوتا ہے, پھر دل کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے. اس لیے قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں میں غور کرنے کا حکم دیا ہے کہ اللہ کے تمہارے اوپر جو نعمتیں اس میں غور کرو. تو دل جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حقیقی شکر ادا کرنے والا ہو. تیسرا شکر کی جو صورت ہے وہ ہے اعضاء کی اور نعمتوں, اور خود نعمت کے اعتبار سے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے وہ نعمت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں خرچ نہ کی جائے. اللہ تعالیٰ کی نعمت کا احسان شکر یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت اللہ کی نافرمانی میں خرچ نہ کی جائے. تو یوں جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے زبان کے ساتھ, دل کے ساتھ, اور اعضاء کے ساتھ. اور یہ شکر ادا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ, فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو. اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو, یعنی اگر خدا کے بندے ہو تو خدا کا شکر ادا کرو. تو خدا کا شکر ادا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اور بھی بہت سارے حقوق کی جائے وہ تفصیل موجود ہے, لیکن چند ایک میں نے عرض کیے ہیں, ان کی روشنی میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر کتنے حق ہیں. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور شکر ہے کہ ہم یہ چیزیں سیکھنے کے لیے آج یہاں پر موجود ہیں, اور یہ دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حقوق سیکھنے کا موقع ملا. اگر ساری زندگی کے لیے ہمارا واقعی طرز عمل بدل جاتا ہے, جو چیزیں اب ہم نے سنی ہیں, اگر ہماری زندگی اس نہج پہ چلی جاتی ہے تو ساری زندگی ہم دعوت اسلامی کا شکر ادا کر سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم جو اللہ کے بندے تھے حقیقی بندہ بننا ہمیں نصیب ہو گیا. تو الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کی برکت ہے, یہ دعوت اسلامی کا کام ہے, اور یہی دعوت اسلامی کا مقصد ہے کہ خدا کے بندے حقیقی بندے بنے, اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کرنے والے بنے, اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرنے والے بنے، قرآن پاک کی تلاوت عام ہو، درود شریف عام ہو، ذکر اللہ عام ہو، نماز عام ہو، سنت عام ہو، خیر خائی کا جذبہ عام ہو، نیکی کی دعوت عام ہو، یہی وہ چیزیں ہیں کہ جن کے لیے دعوت اسلامی کام کرتی ہے۔ اس لیے دعوت اسلامی کا نعرہ ہی ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عزوجل۔ تو اپنی اصلاح کے لیے مدنی انعامات پر عمل ہے، جن کے اندر یہ تلاوت اور یہ ذکر اللہ، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں، اور دنیا بھر کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔
میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچا کروں سلطوں کا، وہ کرم بحر خاک مدینہ۔